قطرہ مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ
دنیا کی پہلی کشتی ہزاروں برس پہلے کی بات ہے اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ تھا. آپ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کرنے اور ان کو سیدھی راہ پر لانے کی کوششوں میں مصروف تھے. 950 یعنی 950 سال تک آپ علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے لیکن 80 افراد کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا. جب آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے, اللہ کریم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دی اور آپ کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا. ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے اور آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی. لہٰذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بڑی مضبوط ہوتی. یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے. اس کے بعد آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا. اس دوران آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے برے لوگ آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو طرح طرح سے ستایا کرتے اور دل دکھانے والی باتیں کیا کرتے, لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام صبر سے کام لیتے رہے اور ان لوگوں کی باتوں پر توجہ دیے بغیر کشتی یعنی شپ کی تیاری میں لگے رہے. اے عاشقان رسول, دنیا کی یہ پہلی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی؟ شاید آپ کہیں کہ 1 سال یا پھر 2 سال, لیکن یقین مانیے یہ کشتی کم و بیش 100 سال میں تیار ہوئی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنا عرصہ ایک کشتی بنانے میں کیوں لگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی پہلی کشتی میں کچھ خصوصیات تھی. یہ کشتی ایک قول کے مطابق 300 گز 300 یارڈ لمبی, 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی, یعنی اس کی ہائٹ 300 گز تھی. کشتی کا آگے کا حصہ مرغے کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغے کی دم جیسا تھا, جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا. کشتی میں 3 دروازے تھے جنہیں کشتی کے ساتھ جوڑنے کے لوہے کی کیلوں کا استعمال کیا گیا تھا. کشتی میں 3 منزلیں بنائی گئی تھی, 3 فلور. سب سے نیچے والی منزل یعنی گراؤنڈ فلور درندوں پرندوں اور حشرات الارض یعنی زمینی کیڑوں مکوڑوں کے لیے تھا. دوسری منزل یعنی درمیانی منزل بیچ کا فلور تھا, وہ چوپائے یعنی گائے بکروں وغیرہ اور دیگر جانوروں کے لیے, جبکہ سب سے اوپر والی جو منزل تھی وہ انسانوں کے لیے تھی. یہ تو آپ نے سن لیا کہ یہ کشتی کتنی شاندار اور بے مثال تھی, لیکن جو طوفان آنے والا تھا وہ بھی کئی گنا خطرناک اور ہولناک تھا. اس طوفان کے آنے کی نشانی یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے تندور سے پانی ابل کر باہر آنے لگے گا. لہٰذا جب ایک دن حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے تندور کو ابلتے دیکھا تو پرندوں جانوروں اور مؤمنوں یعنی مسلمانوں اہل ایمان کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا اور سب کشتی میں سوار ہو گئے. طوفان کی شدت میں اضافہ ہونے لگا, اتنی زوردار بارش ہونے لگی کہ زمین کئی جگہوں سے پھٹ گئی اور اس میں سے بھی پانی نکلنے لگا. 40 دن 40 ڈیز تک یہ بارش ہوتی رہی, یہاں تک کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں. کشتی میں موجود افراد کے علاوہ کوئی زندہ نہ بچا. تقریباً 150 دن 150 ڈیز یہ کشتی سفر کرتی رہی. اس دوران جب یہ کشتی عرب شریف پہنچی تو وہاں اس نے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر بھی لگائے. پھر یہ طوفان رک گیا اور 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی, اسٹاپ ہو گئی, اور پھر سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا. جو دنیا کی پہلی کشتی کا سفر پورا ہوا. اے عاشقان رسول, اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملا کہ نبی کی نافرمانی میں تباہی ہی تباہی ہے اور ان کا حکم ماننے والا کامیاب ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے.
الحمدللہ رب العالمین,
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں اعتکاف کی نیت کر لیجئے. اب معتکف ہو گئے, جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا, اس کو حاصل کرنا چاہیے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا, صرف کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی, البتہ ثواب کے لیے کی جا سکتی ہے. کر لیجیے, کچھ ذکر و درود کر لیجیے, چاہیں تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیجیے. اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 15. حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد و وظیفے چھوڑ کر اب اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1441 ہجری کے محرم الحرام کی آج 15th شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہے. مدنی مذاکرہ جاری ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں گے ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال عرض ہے کہ کیا پہلے آنے والی داڑھی اس نیت سے کاٹی جائے کہ اگر کاٹیں گے تو زیادہ خوبصورتی اور سیدھی سیدھی آئے گی, آیا یہ کاٹنا جائز ہے؟ جو آپ عطا فرما دیجئے.
اگر بالغ ہو گیا ہے اور داڑھی جو شروع میں آئی ہے یہ عوام بولتے ہیں اس کو, تو یہ بالکل کاٹنا گناہ ہے, ناجائز ہے. جب تک ایک مٹھی پوری نہ ہو جائے کوئی بال اس میں سے نہ لیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مرشدی آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ مقتدی کا امام کے تعلق سے بدگمانی رکھنے سے کیا مقتدی کی نماز اس امام کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں.
نماز تو ہو جائے گی, البتہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں بدگمانی یہ حرام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا پینٹ کے پینچ فولڈ کر کے اگر نماز ہو جاتی ہے؟
پینچ کے پینچ فولڈ کریں یا اوپر سے اس کو فولڈ کریں, یہ اس سے نماز مقر تحریمی ہوتی ہے، ایسا کرنا ناجائز گناہ ہے. نماز سے پہلے جو اس طرح کر لیتے بعض لوگ، بلکہ بعض لوگ آواز بھی دیتے ہیں کہ پائنچے اونچے کر لو، کھینچ کر تو اونچے کر سکتے ہیں لیکن فولڈ نہ نیچے سے کر سکتے ہیں نہ اوپر سے کر سکتے ہیں. ایسی جتنی بھی نمازیں پڑھی ہوں گی تو یہ دوبارہ پڑھنی ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نماز پڑھتے ہیں جو نماز میں کام یا کسی چیز کا خیال آ جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ٹوٹ جاتی ہے، اس کے بارے میں تفصیل بتانے.
نماز میں خیالات آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، تو ہم کو اپنی نمازوں کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے؟
دوسرا پارا صراط الجنان پیج نمبر 363، حافظوا علی الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. ترجمہ کنز الایمان، نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے. اچھا حافظ علی الصلاوات کے تعلق سے پوچھا گیا کہ نمازوں کی حفاظت، تو اس سلسلے میں یہ سمجھانا مقصود ہے، گویا یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے خالق و بالک کے حقوق سے غافل نہ ہو جانا، پنجگانہ فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہو، کیونکہ شریعت کے دیگر معاملات میں حکم الہی پر عمل اسی صورت میں ہوگا. جب دل کی اصلاح ہوگی، اور دل کی اصلاح نماز کی پابندی سے ہوتی ہے، نیز فرمایا کہ تمام نمازوں کی پابندی اور نگہبانی کرو. اس نگہبانی یعنی حفاظت میں ہمیشہ نماز پڑھنا، با جماعت پڑھنا، درست پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا سب داخل ہے. درمیانی نماز کی بالخصوص تاکید کی گئی ہے. درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسا کہ بخاری میں ہے نماز وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے.
اس میں ایک آیت کریمہ کی طرف توجہ گئی تھی، سورہ مومنون کی جو آیت نمبر 9 ہے اس میں باقاعدہ یہ الحمدللہ بیان ہے، اور یہ مومنین کی جو کامل مومنین کی جو شان بیان ہوئی ہے کہ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس کے تحت تفسیر میں جو لکھا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں ان کے وقتوں میں ان کے شرائط اور آداب کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور فرائض و واجبات، سنن اور نوافل سب کی نگہبانی رکھتے ہیں. اور اس کے تحت ایک بڑی پیاری حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں سب نمازیں پڑھی اور رکوع و خشوع کو پورا کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب کرے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ فیضان نماز کورس کا سلسلہ ہے، اور یہ وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے. تو ہر ایک اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ فیضان نماز کورس ضرور کر لے اور اس میں داخلہ لے. مختلف تاریخیں اس کی اعلانات اس کا ہوتا رہتا ہے، تو جو عن قریب جو فیضان نماز کورس ہو، اگر اس کا بھی ہماری کورس کی مجلس کی طرف سے اعلان آ جائے تو یہ تقریباً 7 دنوں کا کورس ہوتا ہے. اس میں نماز کے فرائض، واجبات، شرائط، مستحبات، پھر نماز کے مکروہات اور مفسدات وغیرہ، نماز سے متعلق بہت سارے مسائل بتائے اور سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری نماز کی کیا کیفیت ہے. تو اس میں الحمدللہ مزید بھی اس کے ظاہری باطنی آداب بھی اس فیضان نماز کورس میں سکھائے جاتے ہیں. تو صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں، پاکستان کے علاوہ دنیا کے کئی ملکوں کے اندر یہ کورس کروانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. آن لائن بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ نماز کورس کا سلسلہ ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں.
آمین.
ماشاءاللہ یہ بھی اسلام بھائی نیت کریں کہ آپ بھی اتنی بڑی تعداد میں اللہ کی رحمت سے جمع ہوئے ہیں مرکز الاولیاء لاہور، تو اب ظاہر وہاں اگر اعلان ہو جائے کہ وہاں کے جو بھی ذمہ داران ہیں کہ یہاں بھی نماز کورس، کیونکہ نماز تو جیسے کہ ہر مسلمان کو سیکھنی ہی چاہیے اور گھر میں بھی سکھانے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. وہ جب چھوٹی بچیاں یا چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، جو 7 سال کی عمر کے ہو جاتے ہیں، انہیں نماز پڑھانے کے تعلق سے یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ چلو اٹھو نماز پڑھو، وہ بھی جن کے گھر میں نماز پڑھانے کا ماحول ہو، لیکن نماز انہیں بھی سکھانے کا گھر میں بھی کوئی ایسا انتظام نہیں ہوتا. اچھا ہر کوئی اس طرح دعوت اسلامی کے ماحول یا ہمارے مدارس المدینہ یا اس طرح کی ترکیب میں ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. مدنی چینل دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے. تو اب جو بچے ہیں، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کو نماز پڑھنے کا کہنا بھی ہے مگر اسے نماز کیسے پڑھنی ہے وہ سکھانا بھی ہے. وہ اسے دیکھ دیکھ کر جو ایک انداز ہے بچے کا پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک اسٹیج آئے گا کہ ان کو بھی نماز سکھانی چاہیے. تو اس میں گھر والوں کی، والدین کی، بھائی بہنوں کی، یا شادی ہو گئی ہے تو شوہر کی، اسلامی بہنوں کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں، کیا ذمہ داریاں ہیں؟
ذرا سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی نماز سیکھیں. مشکل تو یہ نا، خود بھی نہیں جانتے ہوتے تو بچوں کو کیا سکھائیں گے. تو خود بھی سیکھیں نماز کے احکام. مکتبۃ المدینہ نے کتاب چھاپی ہے تو یہ لیں. پھر ایک کتاب چھاپی ہے اسلامی بہنوں کی نماز، اسلامی بہنوں کے لیے بڑی کارآمد ہے وہ، تو یہ لیں اور یہ کتابیں پڑھیں، خود بھی اپنی نمازیں درست کریں. اور اسلامی بھائی جو ہیں وہ بے شک وقت نکالیں 7 دن کے لیے. فیضان نماز کورس ہوتا ہے تو وہ اگر آپ کے شہر میں اویلیبل ہے تو وہ کریں، یا آن لائن کے ذریعے کریں. تو اس طرح مطلب یہ کہ کوشش کریں، خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز سکھائیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر انگریزی ماہ کی 1، 11 اور 21، 1st, 11 اور 21، تو اب چونکہ سپتمبر کا مہینہ جاری ہے تو 21 سپتمبر، اس میں بھی یہ 7 دن کا فیضان نماز کورس ہے، یہ فیضان مدینہ کراچی عالمی مدی مرکز میں انشاءاللہ شروع ہوگا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد مدثر رضا تاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اکثر لوگ استغفار کہتے ہیں، اس کا صحیح تلفظ ارشاد فرما دیجیے، استغفار ہے یا استغفار؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، بے حساب مقصد کی دعا بھی فرما دیجیے. دونوں غلط ہیں، استغفار بھی غلط ہے، استغفار بھی غلط ہے. استغفار، صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علی محمد.
یہ بھی شاید فرما دیجیے، ہم تو استغفر اللہ کہتے ہیں تو یہ کیا الگ چیز ہے؟
استغفر اللہ اور ہے، استغفار اور ہے. استغفار معنی توبہ کرنا، مغفرت چاہنا. استغفر اللہ یعنی میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، معنی میں فرق ہے. استغفر اللہ جو ہے نا، اس کو استغفار کہتے ہیں. اور اس کے اور بھی مطلب سیکھے ہیں استغفار کے. آج ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت ٹنڈو جام سندھ اور لاہور کی ہے، ویسے بھی کئی جگہ پر مدنی چینل کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے آشکار رسول سن رہے ہوں گے. ٹنڈو جام اس وقت ہمارے ساتھ اسکرین پر موجود
لاہور. واہ,
ٹنڈو جام چھوٹا سا شہر ہے, لاہور ماشاءاللہ بہت بڑا شہر ہے, کثیر تعداد میں جمع عاشقان صحابہ و اہل بیت
ماشاءاللہ. قبلہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا مرنے کے بعد سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک برکت کے طور پر قبر میں لے جا سکتے ہیں؟
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی تبرکات ساتھ میں شامل کرنے کی میت میں, تو اس میں منہ مبارک کا بھی فرمایا تھا کہ میری آنکھوں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال منہ مبارک رکھ دینا اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی. اگر گھر میں کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہو اور کسی غیر محرم کی اس پر نظر پڑ جائے تو کیا اس عورت کی نماز ٹوٹ جائے گی؟
نہیں, اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. غیر محرم کو چاہیے گا اپنی نماز پڑھ رہی ہو نہ پڑھ رہی ہو, غیر عورت سے اپنی نظر کی حفاظت کرے.
اگر ایک مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کر لی, جلدی میں آیا تھا تو خطبہ نہیں سن سکا, اب اس نمازی کا دل مطمئن نہیں ہو رہا, قریبی محلے میں دوسری مسجد ہے جہاں جمعہ دیر سے ہوتا ہے, تو کیا وہ دوبارہ جمعہ کی نماز پڑھ سکتا ہے؟
نہیں, جمعے کی کو حاجت ہی نہیں. تین افراد نے خطبہ, اگر خطبے کے وقت تین افراد تھے اور خطبہ سنا ہے انہوں نے, تو یہ شرط تو پوری ہو گئی خطبے کی. اگر اور کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہ ہوا ہو تو اب یہ کہ وہ لیٹ ہو گیا تو کوئی بات نہیں, نماز ہو جائے گی. جان بوجھ کر بھی لیٹ کیا تب بھی جمعے کی نماز ہو جائے گی, دوسری مسجد میں جانے کی حاجت نہیں.
عبد الخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم لوگ عمرے یا حج پہ جائیں تو اکثر جگہوں پر یہ رواج ہے کہ رشتہ داروں اور عزیزوں سے ملنے کے لیے جایا جاتا ہے, اور جن کی گھروں میں نہ جائیں تو وہ گلہ کرتے ہیں کہ سب سے مل کے گئے اور ہم سے نہیں گئے. اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ یہ اس حوالے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور اگر بالفرض نہ جائیں تو ہمارے رشتہ داروں کو کیا رویہ رکھنا چاہیے؟
ملنے جانا تو اچھی بات ہے, محبت بڑھتی ہے, اس سے ملنے جانا چاہیے. فرض واجب نہیں ہے اس موقع پر کہ جائے ہی جائے, لیکن جانا چاہیے. اب اگر کہیں بھول چوک سے رہ گیا تو جن کے گھر نہیں گیا ان کو دل بڑا رکھنا چاہیے, برا بھلا کہہ کر اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے, اس کو جھگڑے کا سبب نہیں بننے دینا چاہیے, ناراضی کا سبب نہیں بننے دینا چاہیے کہ دل میں بغض بیٹھ جائے, ناراض ہو کر بیٹھ جائے, یہ غلط طریقہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال اس طرح سے ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زکات کھانے والا ہڈ حرام ہو جاتا ہے, ایسا کہنا کیسا ہے؟
جو زکات کا حقدار ہے اور اس نے زکات لی تو زکات تو چلو اس نے لی, اس کا حق تھا, لیکن یہ کہ کسی کو بھی پروفیشن نہیں بنا لینا چاہیے, چاہے زکات ہو یا اگر وہ جیسے خیرات, بعض بھکاری ہوتے ہیں جو خیرات مانگتے رہتے ہیں, پروفیشنل ہوتے ہیں, تو پروفیشنل جو خیراتی ہوتے ہیں ان کو تو خیرات دینا بھی گناہ ہے, پتہ ہونے کی صورت میں کہ ان کی اس گناہ پر مدد کر رہا ہے. یہ واقعی وہ ہڈ حرام چم حرام, چم چمڑے کو بولتے ہیں, تو ہڈ حرام چم حرام خون حرام, یہ بالکل یہ رواں رواں یہ ان کا حرام ہو جاتا ہے, ان کی لت یہ پڑی ہوتی ہے اسی میں, مطلب یہ اسی طرح بغیر مشقت کے مل جایا کرے, تو ایسوں کو بالکل نہیں دینا چاہیے. باقی بیچارے نے ضرورتاً کسی نے لیا تو اس کو ہڈ حرام کہنا تو یہ ظاہر دل آزاری کی بات ہے. جنرل بات میں نے کر دی, کسی فرد کو ہڈ حرام ہو گیا, یہ تو ہڈ حرام ہو گیا ہے, تو پھر اس میں دل آزاری ہوگی. دل آزاری مسلمان کی یہ ظاہر کہ گناہ کی صورت بنے گی. اس میں کس نے کہا کس لیے کہا یہ دیکھا جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
امیر اہل سنت, اگر ہمارے بیگ میں کسی بچے کی کوئی چیز آ جائے اور ہمیں پتا ہی نہ ہو کہ کس بچے کی چیز ہے, تو ہم اس چیز کا کیا کریں؟ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں.
آپ کے بستے میں چیز آ گئی نا, تو آپ جب دوسرے دن جائیں گے نا اپنے کلاس روم میں, تو وہاں بچوں کو پوچھ لیں گے یہ کس کی ہے. یا اگر اتنے آپ سمجھدار ہیں, بچے بھی اتنے سمجھدار ہیں, تو آپ یہ بول دیں کہ کل میرے بستے میں ایک چیز آ گئی تھی, کس کی گمی ہے؟ کوئی چیز کسی کی گمی ہے؟ تو کچھ تو گمی ہوگی نا. تو وہ اگر بولے گا میری کوئی چیز گمی ہے, تو وہ نشانی دے اور آپ اس کو دے دیں. کیونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس کو پوچھیں یہ کس کا ہے, میلا ہے تو بولے میلا ہے, تو یوں مطلب یہ کہ لپکیں گے اس کی طرف. تو اس لیے میں نے کہا سمجھدار بچے اور ناسمجھ بچوں کے پوچھنے کا فرق. یہ بعض بےچارے وہ جھوٹ بولنے کی بھی عادت ہوتی ہے, وہ آپ نے پوچھا کس کی ہے, وہ سمجھدار ہونے کے باوجود بول دے گا میری ہے میرے کو دے دو. تو یہ اس موقع کی مناسبت سے یا اپنا جو باجی ہے اس کے ذریعے کہ میرے بستے میں یہ چیز کسی کی آ گئی ہے, تو وہ باجی حکمت عملی سے وہ اس تک پہنچا دے گی. باجی ہے یا استاد ہے جو بھی ہے, اس کے تھرو بھی ترکیب بن سکتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کے بستے میں کسی کی چیز آ گئی تو اب یہ مالی غنیمت ہوگی آپ کے لیے اور آپ اس کو رکھ لیں, یہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے, پہنچانی ہے جس کی ہے اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ لسنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ انسان کو کامیاب زندگی جینے کے لیے کیا اصول ضوابط اختیار کرنے چاہیے, جس سے انسان آخرت کے معاملے میں بھی سرخرو ہو اور دنیاوی اور کاروباری معاملات میں بھی سرخرو ہو؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دی.
تو بہت بڑا ٹاپک ہے, تو مختصر ہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق اگر وہ زندگی گزارتا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے, اور اس سے ہٹ کر اگر زندگی گزارتا ہے تو دونوں جہانوں میں ناکام ہے, فیل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی اسلامی بہن نماز پڑھ رہی ہوں اور گھر میں کوئی نہ ہو, گیٹ پر اگر کوئی آ جائے تو کیا نماز توڑ کر جا سکتی ہے؟
یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کے لیے نماز توڑنی پڑے, بجا بجا کے خود ہی چپ ہو جائے گا, انتظار کر لے گا, سمجھ جائے گا کہ مصروفیت اندر کوئی.
فیس بک پر ایک سوال ہے, کیا اللہ پاک کے اولیاء کی کوئی پہچان شریعت نے بیان کی ہے یا ہر صوفی نظر آنے والا شخص یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے؟
اس کی کئی مطلب نے مختلف اقوال ہیں. مختصر یہ کہ شریعت کا بھرپور طریقے سے پابند ہو, پھر ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے. اب یہ بنگڑی چنگڑی مطلب یعنی کہ لگے دم تے مٹے غم, دنیا کماوے کھاوے ہم ڈی ڈی کر کے بیٹھے ہوتے, ان کو بھی لوگ ولی سمجھتے ہیں, یہ ولی نہیں ہوتے. ہاں ولی ہوتے ہیں تو ولی جو شیطان ہوتے ہیں, ولی جو اللہ نہیں ہوتے, جو اس طرح کے دھندے کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. میں ان کی بات کرتا ہوں جو دم لگا رہے ہوتے ہیں سٹے کے اور چرسے پی رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ نیک لوگ تو ہوتے ہی نہیں ہیں. ان کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر آدمی کہیں کا نہیں رہتا بعض اوقات. تو اولیاء کرام یہ اور چیز ہے, وہ تو مطلب یعنی کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے, ایک پہچان تو یہ بھی ہے. اور شریعت کے پورے پابند ہوتے ہیں, فرائض کے ساتھ نوافل کی کثرت, پھر ان کے بعض اوصاف ہوتے ہیں, سخاوت بھی ان کا ایک وصف خوبی ہے کہ وہ سخی بھی ہوتے ہیں, دوسروں کے مال کھینچنے والے نہیں ہوتے. مختلف مطلب ہے کہ ان کی تعریفات اور تھی بھی ہیں. بہرحال یہ طے ہے کہ وہ عالم ہے اور بھرپور نیک آدمی ہوتا ہے, عالم ہونا شرط ہے اس کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارے یہاں باہر ملکوں میں بھی عورتیں کافی اس طرح کے معاملات میں پھنس جاتی ہیں، تو عورتوں کا اپنے گھر کے معاملات لے کر، اپنے فیملی ایشوز لے کر اس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں، ان تک جانا اور ان سے مسائل ڈسکس کرنا، اور پھر وہ بیٹھ کر کافی ان سے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پھر تھوڑا گھر کا ٹائم سیٹ ہوتا ہے، اپائنمنٹ سیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بتائیے، کیونکہ میں نے یو کے اور اس کے علاوہ دیگر ملکوں میں یہ کافی مسائل وہ میں معلومات میں آئے ہیں، تو ان کو کس طرح ان تمام طرح فیملی میٹر کو ہینڈل کرنا چاہیے؟
سر، علم دین کی کمی ہے، معلومات ہے نہیں، صرف دنیا بھی معلومات ہے، اور آج کل ذہن بھی یہی ہے کہ بس پڑھ لے، پڑھا لکھا، یہ دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ دینی معلومات میں کورے ہوتے ہیں، تو یہ بیچارے اس میں پھنس جاتے ہیں مشکل میں۔ تو ہے نا، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، تو یہ پہچان سب کو ہو نہیں پاتی، تو یوں یہ بیچارے مشکل میں آ جاتے ہیں، اور یہ وہاں چونکہ پردے کا تو رجحان، تو پردہ ہے ہی کب، مطلب اللہ ماشاءاللہ کوئی کرتی ہوگی پردہ، اور ہمارے یہاں بھی اب پاک و ہند میں بھی پردہ، تو دنیا میں تقریباً پردہ جو ہے نا یہ کمیاب ہو گیا، نایاب نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، کمیاب ہے، بہت کم ہے۔ پھر جو برقعے وغیرہ پہنے جاتے ہیں وہ یا تو دیدہ زیب ہوتے ہیں یا دکھاوے کے ہوتے ہیں یا بدن پہ برقع ہوتا ہے، لیکن اندرونی طور پر کوئی یہ دیکھ حیا شرم وغیرہ جیسی چیز ہوتی نہیں ہے، تو یوں مطلب یہ پھنس جاتی ہے۔
پردہ کئی جگہ وہ پردے میں چلا گیا،
ہاں پردہ خود پردے میں چھپ گیا۔ میڈیا نے بھی تباہی مچا رکھی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ بے حیائی نے بڑا سر اٹھایا ہوا ہے، گناہ بھرے چینلز، پھر نیٹ، سوشل میڈیا، چاروں طرف سے مطلب یہ کہ مار پڑ رہی ہے۔
دیکھیں، دعوت اسلامی کا یہ بھی ایک عظیم الشان شعبہ ہے، جس میں روحانی علاج، تعویذات، اوراد و وظائف، استخارہ اور اس طرح کے کئی معاملات ہیں جو ماشاءاللہ ہمارے دعوت اسلامی کے تحت کیے جاتے ہیں، اور اس کا نظام دنیا کے کئی ملکوں میں بنا ہوا ہے، ویب سائٹ پر بھی اس کا نظام موجود ہے، آن لائن بھی موجود ہے، اور ٹیلی فون کے کالز کے ذریعے یعنی اتنی سروسز دی جا رہی ہیں اس موضوع پر، اور لاکھوں لاکھ، جی ہاں لاکھوں لاکھ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ماہانہ منتھلی بیسس پر، تو وہ یہ فری آف کاسٹ ہے۔ تو اس میں عورتوں کے لیے ہماری اسلامی بہنیں ہیں، اور مردوں کے لیے اسلامی بھائیوں کا ہمارے اسلامی بھائی ہیں، فیمیل کے لیے فیمیل ہیں اور میل کے لیے میل ہیں، اور ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں سے اس معاملے میں وہ نہیں حساب کتاب ان کا ہوتا۔ تو آپ دعوت اسلامی کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اس سے آپ کے اللہ نے چاہ تو مسائل میں کمی آئے گی،
اور پیسے بھی نہیں لیتے ہمارے،
فری آف کاسٹ، فی سبیل اللہ، الحمدللہ رب العالمین،
فری آف کاسٹ یہ بولیں گے۔ یوکے وغیرہ
نہیں، بہت مسائل ہیں اتنے، یہ اس کو میں کہتا ہوں ود آؤٹ انویسٹمنٹ بزنس، بابا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا، اب تو لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جائیں اور بڑے عالیشان آفیسز کھول کے لوگ بیٹھے ہوئے۔ میں نہیں کہتا کہ ہر کوئی غلط ہوگا، جو غلط ہیں ان کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو غلط ہیں اور غلط راستے اختیار کرتے ہیں، اور نہ صرف اس طریقے کار سے مسائل بڑھتے ہیں بلکہ ہمارے کئی ماں بہنوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، اور پھر اخبارات میں اس طرح کی خبریں آ جاتی ہیں، میڈیا کو اس طرح کی خبریں مل جاتی ہیں، اور وہ ان کو پھر یہ کہتے ہیں جناب فلاں پیر نے کر دیا، فلاں عامل نے کر دیا، یہ نہیں لکھتے کہ جعلی نے کر دیا، یہ جعلی ہوتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر فیک ہوتے ہیں، فیک میڈیسن بکتی ہیں، ڈاکٹر فیک ہیں، ڈاکٹر جعلی ہیں، عطائی ڈاکٹر باقاعدہ ایک میڈیکل کے اندر ٹرمینالوجی ہے کہ اس طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ جو بالکل ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ علاج وغیرہ کریں، اور ہاتھ ڈال دیتے ہیں، ہر کالا کوٹ پہننے والا وکیل ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، हर आगे मतलब गले में वो लटकाने वाला डॉक्टर हो, व्हाइट कोट पहन ले, ये भी डॉक्टर हो, ये भी जरूरी नहीं होता। तो ये अमीर सुन्नत का ये जो शेर का जो आप बयान करते रहते हैं, दूसरा मिसरा है ना, अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर, अच्छे लोग, सुथरे लोग और अल्लाह से डरने वाले लोग भी हैं, ढूंढेंगे तो इंशाल्लाह मिल जाएंगे।
मेरा शेर नहीं है ये
बयान। हाँ, आप बयान फरमा दें। ये ज़कात के ताल्लुक से सवाल आया है कि हम ज़कात से पैसे अलग करके रख देते हैं कि रिश्तेदारों की शादी हो तो इनमें खर्च करेंगे, क्या ये करना दुरुस्त है? ज़रूर बताएं।
ज़रूर अर्ज़ करता हूँ कि ज़कात जिस दिन फ़र्ज हुआ उस दिन, उस तारीख और उस घड़ी घंटे पर जिस वक्त ये ज़कात फ़र्ज हुई ना, तो अब बिला वजह ताखीर करना गुनाह है, तो फौरन ये अदा करनी है, संभाल के रखना, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देंगे, तो ये तो गुनाहगार होंगे इस तरह करने से। इसीलिए वो आसानी इसमें के बंदा एडवांस में ज़कात अदा करता रहे, एडवांस में भी ज़कात हो जाती है, क्योंकि एंड टाइम पे जब तारीख पूरी हुई तो याद रहे ना रहे आदमी गफलत में पड़ जाता है, तो पहले से दे दे तो एक फर्ज अदा हो जाए। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये भी इरशाद फरमाते हैं कि ये रिश्तेदार चाहे मुस्ताहक हो या ना हो, या अगर मुस्ताहक हैं तो किस तरीके से उनको देनी है ज़कात, यानी एडवांस में भी अगर दे रहे हैं तो किस तरीके से उनको दें?
आइए कि हकदार हो ये तो ज़रूरी है, निकाह की मदद के लिए देना ये कोई मतलब ज़कात का मसरफ नहीं है। हाँ, जो हकदार है चलो ठीक है, कोई मतलब नहीं कि घराना ऐसा है जो गरीब है और वो निकाह और इनके यहाँ होने हैं, लेकिन ये कि इसमें निकाह के नाम पर नहीं दे सकते। किसी भी एक हकदार को हो, हकदार उसको मालिक बनाना होगा, शर्त नहीं लगानी कि ये मैं निकाह के लिए दे रहा हूँ, बल्कि उसको मालिक बनाना कि ये आपका है, अब वो निकाह में डाले या मैयत में डाले या ये जमा कर रहे या खा जाए या खिला दे, ये मालिक है इसका। ज़कात में शख्सी मिल्क पर्सनल ऑनरशिप, शख्सी मिल्क ये मतलब कंपलसरी शर्त है, बंदे को मालिक बनाना, हकदार को उसका ओनर बनाना, मालिक बनाना ये शर्त है। सल्लू अलल हबीब।
हर इंसान के साथ एक हमजाद पैदा होता है, चाहे नबी के साथ भी हमजाद पैदा हुआ था, लेकिन हजरत असलम ने उनको मुसलमान कर लिया था। वो जो शैतान शैतान होता है, जब वो तो शैतान तो मजदूर है, तो वो कैसे मुसलमान हो गया था, या शैतान क्या मुसलमान हो सकता है?
शैतान तो यार शरारती को भी बोलते हैं, शरारती जिन को शैतान बोलते हैं, और यह हदीसों में के प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हमजाद यानी शैतान को मुसलमान कर लिया था, और आप फरमाते हैं वो मुझे अच्छे ही मशवरे देता है, सिर्फ एक ही मुसलमान हुआ ही है हमजाद, तो हदीसों में आ गया था, उसी मदद वाले सोचने वाले नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मेरा सवाल यह है, ज़कात पानी की मद में दी जा सकती है? कोई पानी खरीद कर जामिया में दे, उसकी ज़कात अदा हो जाएगी? शरी रहनुमाई फरमा दीजिए।
किसी भी हकदार की मिल्क करनी पड़ेगी, मदरसे में पानी डलवा दिया ज़कात का, तो ये इस तरह ज़कात अदा नहीं होती, जो हमें जो रकमें ज़कात की मिलती है ना मदरसों के लिए, तो हम उसका शरीर हीला करते हैं, शरीर हीले के जरिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد।
पीर साहब की बारगाह में सवाल अर्ज है कि इस नियत से किराज करना के मुक्त भी तारीफ करें, क्या ये रिया के आ रही है?
इस नियत से तिलावत करना के मुक्तदी तारीफ करें, अच्छे अंदाज में तिलावत कर रहे हैं, तो क्या ये रियाकारी है?
तो रिया किसको बोलते हैं? रिया की डेफिनेशन ये है तारीफ के, इबादत के जरिए किसी के दिल में अपना मकाम बनाना, एहतराम पैदा करना, उसके दिल में मकाम बनाना, या उसके जरिए اس عبادت کے ذریعے مال حاصل کرنا، یہ ریا، یا عزت کے لیے کرے عبادت کہ میرا مقام بنے گا دلوں میں، یا مجھے پیسے ملیں گے. اب جیسے کہ امام صاحب پیسے لیتے ہیں عبادت کے، امام صاحب لیتے ہیں، تو یہ اب چونکہ متاخرین علماء نے جائز قرار دیا، تو یہ ریا کی اس تعریف میں تو آئی ہے، پیسے لینا وہ نماز پڑھانے کے، لیکن اب چونکہ جائز کا فتویٰ ہے تو اس لیے اب یہ اس گناہ بھرے ریا سے ہی نکل گیا، اس کو ہم ریا نہیں کہیں گے، ریاکاری نہیں کہیں گے. ہاں، اس لیے کوئی نعت پڑھتا ہے کہ میں پیسے ملیں گے، مجھے پیسے لوں گا، یہ ریاکاری ہے. کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس پر علماء نے جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا ہے، اور نعت شریف پڑھنا یہ عبادت ہے. اسی طرح تلاوت کرے گا قاری صاحب تو اس پر وہ پیسے لے، پیسوں کے لیے قراءت کرے تو یہ بھی ریا میں آ جائے گا کہ پیسوں کے لیے یہ کر رہا ہے، کہ اس کا بھی علماء نے جواز کا فتویٰ، جائز ہونے کا فتویٰ دیا نہیں ہے. ہاں، وعظ کرے کوئی عالم تو اور اس یہ پیسوں کے لیے کرے تو یہ جائز ہے کہ علماء کرام نے، بڑے ہوئے نا جید علماء نے، بڑے بڑے مفتیوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے. اس کی میں حکمت بتاتا ہوں. جیسے پہلے امام فی سبیل اللہ پڑھاتے تھے، مؤذن فی سبیل اللہ اذان دیتے تھے، لوگ ان کی خدمت کر دیتے تھے، علماء فی سبیل اللہ واعظ فرماتے تھے، لوگ ان کی خدمت کر دیتے تھے، نذرانے وغیرہ کی ترکیب ہوتی تھی. آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کی خدمت ترک کر دی، نذرانے دینا بند کیے یا کمی آئی، تو یہ علماء حضرات وغیرہ یہ روزی روزگار کی فکر میں پڑے، کوئی ادھر ہو گیا کوئی ادھر ہو گیا. تو اب ظاہر ہے کہ مسجد بھی تو آباد رکھنی ہے، جب کوئی امام ہی نہیں ہے اس کا تو یہ مسجد چلے گی کیسے؟ تو اب امام کے لیے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، یہ اجرت لے سکتا ہے، تنخواہ لے سکتا ہے. اسی طرح عالم صاحب واعظ فرماتے ہیں، اب نذرانہ کوئی دے نہیں ان کو، تو یار وہ عالم کا پیٹ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کھائیں گے تو صحیح نا، کچھ کپڑے تو چاہیے نا، سر چھپانے کے لیے چھت تو چاہیے نا، پھر بال بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر فی سبیل اللہ ہی یہ واعظ فرمائے اور کوئی یعنی کہ وہ ذریعہ نہ ہو ان کی آمدنی کا، تو ہر ایک عقل مند تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ بیچارے کریں گے کیا. تو اب یہ کام دھندے کی طرف مائل ہوئے تو پھر یہ اجازت ملی کہ ٹھیک ہے یہ واعظ کی اجرت لے سکتے ہیں، یہ اصل مسئلہ. لیکن یہ اتنا معیوب ہے، اب بھی امامت کی تنخواہ عیب نہیں ہے، مؤذن کی تنخواہ عیب نہیں ہے، مدرس جو دین پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہ بھی عیب نہیں ہے، مگر واعظ کہنے والا اگر بیچارہ پیسے لے لینا اس کی شامت آ جاتی ہے اور خلاف ہو جاتے ہیں، اس کے بک بک کرتے ہیں. تم بھلے سود کھاؤ، لوٹ مار کر کے کھاؤ، لوگوں کے حق تلف کر کے کھاؤ، ملاوٹ والا مال بیچ کر کھاؤ، عالم دین جس کو علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ اجرت لے سکتا ہے اپنے واعظ کی، اس کو لوگ برا والا بولتے ہیں، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگاتے ہیں، یہ ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے. تو اس لیے علماء کو بھی جہاں تک دوسری آمدنی کی ترکیب ہو نا، تو اگر وہ نہ لیں تو اچھا ہے، تاکہ اس میں لوگوں کے دین کی حفاظت ہے. اس طرح یہ متاثر ہوں گے، آپ کی بات سنیں گے اور اچھے مسلمان یہ بنیں گے. ورنہ آپ کی آواز اچھی ہے اور اچھا بیان فرماتے ہیں تو پیسے دے کر بھی آپ کو سنیں گے، لیکن یہ اثر قبول نہیں کریں گے، آپ کو برا بھلا بولتے رہیں گے. یہ میں نے کچھ حکمتیں عرض کی آپ کو. تو بہرحال کوئی عالم اگر ہے، عالم دین واعظ کے پیسے لیتا ہے، تو خدا کے واسطے اس کو برا بھلا مت کہنا. دیکھو میں نعوذ باللہ من ذالک میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں کوئی انشاءاللہ نہیں بولے گا کہ یہ پیسے لیتا ہے. آج تک مدنی چینل سے ایک روپیہ بھی میں نے نہیں اٹھایا الحمدللہ، نہ دعوت اسلامی سے ایک روپیہ لیا ہے میں نے کبھی. فیضان مدینہ میں نے ہزاروں نمازیں پڑھائی ہیں، ایک ٹکا بھی نہیں لیا میں نے الحمدللہ. میں یہاں تک کہ مدنی چینل کی چائے تک نہیں پیتا ہوں، میں بچتا ہوں اس سے، جائز ہے نہیں پیتا ہوں، نہیں لیتا ہوں پیسے میں. تو کل یہ کوئی بولے تو اپنے لیے لائن کرتا، تو میں نے وہ شریعت کے احکام بیان کیے کہ علماء حضرات بھی تو ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کو کیوں کوئی خلاف بولے یار، ان کے برداشت تو نہیں ہونا چاہیے ایک اچھے مسلمان کو. تو اس لیے میں نے مطلب یہ بات پر بات نہیں لی تو آپ کی خدمت میں عرض کیا. لیکن اس میں علماء کو یہ ترغیب نہیں دے رہا میں کہ یہ پیسے لیا کریں. میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ اگر اور ذریعہ ہے روزگار کا, اور ذریعہ کیا, امامت کر رہے ہیں, خطیب صاحب ہیں آپ, یا مدرسہ پڑھاتے ہیں, ٹیوشن پڑھاتے ہیں, اس طرح کی آمدنیاں ہیں آپ کے پاس, اب واضح نصیحت کے پیسے مت لیں آپ, بھلے جائز ہے آپ نہ لیں, کیونکہ اس میں لوگ آپ کو برا بھلا کہہ کر بےچارے اپنی آخرت داؤ پہ لگائیں گے, علماء کی توہینیں کریں گے, برا بھلا علماء کو بہت برا بھلا بولتے ہیں. مجھے تو پتا ہے میں اس معاشرے کا فرد ہوں کہ جو پیسے لے تو خلاص گیا کام سے, اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں جو کہ اپنی آخرت ہی کو داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی آخرت کو بھی تو بچانا ہے نا, علماء کو چاہیے کہ یہ اپنی آخرت خراب نہ کریں, یہ اس کے لیے ان سے پیسے نہ لیں. تو انشاءاللہ اس طرح ان کی بچت ہوگی, یہ سنیں گے اور نیکی کے راستے پر چلیں گے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنت نے جو بھی الحمدللہ مسائل بیان فرمائے اور خود اپنے بارے میں بھی آپ نے وضاحت فرما دی, تو اس پر دعوت اسلامی کا جو ایک ہمارا طریقہ کار اصول ہے وہ میں عرض کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہم نے یہ اصول رکھا ہوا ہے کہ ہمارے مبلغین یہ بیان کی اجرت یا بیان کے پیسے نہیں دیا کرتے. الحمدللہ امیر سنت کا یہ فیضان ہے کہ دعوت اسلامی کو کے اسلامی بھائیوں کو یہ ذہن دیا جاتا ہے اور اصول بنایا جاتا ہے کہ یہ نہیں دیا جاتا, اور نعت خان اسلامی بھائیوں سے بھی ہمارا یہی ایک اصول ہے کہ نہ صراحتاً نہ دلالتاً نہ کسی اور طریقے سے بھی, وہ بھی بغیر رقم کے ہی یا بغیر اجارے کے, بغیر پیسے کے ہی کریں. کیا قاری صاحب جو ہمارے اجتماعات وغیرہ میں جو ہوتا ہے, تو یہ جو ہمارے جنرل اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں دعوت اسلامی کا الحمدللہ دنیا بھر میں یہی انداز و وتیرہ ہے. اللہ کریم ہم سب کو اخلاص بھی دے اور استقامت بھی عطا فرمائے. اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہی اصول ہے جو اسلامی بھائیوں کے لیے.
نعت خوان یا قاری صاحبان کو تو پیسے ہی نہیں, جو صرف تلاوت کرتے ہیں
جی,
اچھی آواز ہوتی ہے مائک پہ آ کے تلاوت فرماتے ہیں, اس کی اجرت کا تو علماء نے جائز کہا بھی نہیں ہے نا, کیونکہ اگر یہ تلاوت نہیں بھی کرتے یا نعت شریف نہیں پڑھتے تو دین کا نظام نہیں بگڑے گا نا, نہ مسند ارشاد سنی ہوگی, اور پھر یہ کہ مفت پڑھنے والے مر رہے ہیں, مرتے ہیں بےچارے, اتنے سارے ہیں جو بول رہے ہم کو کسی طرح ہی پڑھنے دو, تو ایسے کے ہوتے ہوئے, یا چلو کوئی بھی نہیں ہے مفت پڑھنے والا, تب بھی علماء جب تک جید علماء مفتیان کرام یہ فیصلہ نہ کریں اس وقت تک جائز قرار نہیں دیں گے ہم. اور وہ کیوں فیصلہ کریں گے, کہ نعت شریف اگر کوئی نہیں پڑھنے والا مل رہا بغیر اجرت کے تو دین کا نظام خراب نہیں ہو رہا, واضح نصیحت کرنے والے ختم ہو جائیں, علماء بیان کرنا چھوڑ دیں, امام مسجدیں سنبھالنا چھوڑ دیں تو دین کا نظام تو دھرم برم ہوگا نا. چلو آپ اگر علماء کو نہیں سنتے تو کیا ہوا, ہزاروں لاکھوں جو سنتے ہیں اور فیض اٹھاتے ہیں, اپنی آخرت کی بہتری بناتے ہیں, تو ہر ایک اپنی نہ سوچے کہ یار مجھے مولانا اسے کیا, میں تو کبھی نہیں سنا, آپ نے بھول کی ہے بہت بڑی, بھائی بول کر زیادہ بھول کر رہے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں سنا علماء کو. آپ سنیں, علماء ہی تو بتائیں گے کہ ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, دنیا کیا ہے, آخرت کیا ہے, قبر میں کیا ہوگا, محشر میں کیا ہوگا, قرآن کریم کیا حکم دیتا ہے, حدیثیں کیا بتاتی, تو علماء بتائیں گے, کہ فلم ایکٹر تھوڑی اپنے کو بتائیں گے. یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا یہاں ایک عوامی کنفیوژن کے طور پر میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ پہلے یہ چیز ناجائز تھی, حرام تھی, اور وہ یوں تو پھر بعد میں علماء نے اس کو جائز قرار دے دیا, تو ایک عام آدمی کے ذہن میں بعض اوقات یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے یار یہ کیا بات ہوئی, جو چیز ناجائز ہے تو وہ ناجائز ہے, وہ جائز ہو ہی نہیں سکتی کبھی بھی. تو یہ ایک جو عوامی ایک کنفیوژن ہے کہ بھئی ایک چیز جب ناجائز تھی, شریعت نے کوئی ناجائز کر دیا تو اب وہ جائز ہو کیسے گئی, کون ہے جو ناجائز کر سکتا ہے, یہ جو عوامی کنفیوژن ہے کہ ناجائز چیز کو کیسے جائز کیا جا سکتا ہے یا کیسے جائز ہو جاتی ہے, اس پر کچھ عوام کو تسلی دینا.
اللہ اور رسول کے احکامات کی روشنی میں علماء کرام اس کا راستہ نکالتے ہیں, تو اس طرح مطلب یہ کہ کئی احکام جو تھے وہ پہلے پانچ نمازیں فرض کہاں تھی, پھر فرض ہوئی, پہلے رمضان شریف کے روزے کہاں تھے، پھر بعد میں فرض ہوئے، حج کہاں تھا، یہ بعد میں فرض ہوا، پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی، پھر کعبہ شریف قبلہ بنا، اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کوئی نماز پڑھے گا تو نماز اس کی ہوگی نہیں، بولے پہلے حلال تھی حرام کیسے ہو گئی، نماز ہو گئی، تو جیسے احکام شریعت تو اسی طرح وہ کئی ایسے احکام ہیں کہ جو بعد میں بھی علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو حل کیا. یہ ایک پورا بہت مطلب ہے کہ یہ لمبا ٹاپک ہے، اس کے بہت سارے اصول ہیں، اپنی مرضی سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. عالم دین جو ہے نا، عالم دین یہ اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں ہے، شریعت کے معاملے میں نہ لکھتا ہے، وہ جو قرآن و حدیث سے وہ نکلتا ہے یہ وہ بیان کرتا ہے. تو اب اگر پہلے امامت کی تنخواہ یہ حرام تھی، اب بتائیے کہ امامت کی تنخواہ کو حرام باقی رکھتے ہیں، تو یہ جو ہوشیاری کر رہا ہے کہ نہیں حرام تو حرام، اب مسجد کا کیا کریں گے، کون مسجد چلائے گا، تو یہ کبھی مسجد آباد نہیں رہے گی. کوئی 10 بجے جماعت کرے گا، 8 بجے جماعت کرے گا، عشاء کی جیسے کہ 8 بجے ٹائم تو ہو جاتا ہے آج کل کراچی میں، تو کوئی 8:15 بجے جماعت کرے گا، کوئی 10:15 بجے کرے گا، کوئی میرے کو ٹائم ملتا ہے 12:15 بجے، 12 بجے کے بعد جماعت کروا سکتا ہوں، بالکل چوچو کا مربع بن کے رہ جائے گا. اذان کا کیا ہوگا، کون دے گا اذان ٹائم ٹو ٹائم، تو سارے کہ وہی دیں گے نا اذان جن کو ہم تنخواہ پر مقرر کریں گے، تو قرآن کریم بچوں کو کون پڑھائے گا، پہلے حرام تھا اس کی بھی اجرت، اب جائز ہے، کون پڑھائے گا مفت میں، پیسے دیں گے تو ہی پڑھائیں گے، اب پہلے لوگ نذرانے دیتے تھے، اب نہیں دیتے پڑھانے والوں کو، اس طرح نہیں دیتے جس طرح پہلے دیتے تھے، تو یہ بیچارہ کھائے گا کیا قاری صاحب جو قرآن کریم بچوں کو پڑھانے آتا ہے، یہ روز کیا تمہارے گھر میں مفت اگر پڑھائے گا، تم تو ایک دن کے لیے کا ایک گھنٹے کے لیے کسی کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہو پڑھانے کے لیے، پھر ٹیوشن جو دنیاوی پڑھاتے وہ تو پیسے لیتے ہیں، وہ زیادہ پیسے لیتے ہیں، تو دنیاوی تعلیم کا تو مسئلہ بھی نہیں ہے، یہاں دینی تعلیم کا مسئلہ ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، بالکل عقل میں آتا ہے، ورنہ تو دین کا نظام درم برم درم برم برم درم ہو کر رہ جائے گا، ایک بھی مسجد آباد نہیں رہے گی، ساری مسجدیں خالی ہو جائیں گے، کوئی امام نہیں ملے گا، مؤذن نہیں ملے گا، خطیب نہیں ملے گا، جمعہ کون پڑھائے گا، عید کون پڑھائے گا، ہر آدمی تو پڑھا نہیں سکتا، پڑھانے کی صلاحیت ہو تو یہ علماء میں صلاحیتیں ہوتی ہیں جو یہ کرتے ہیں، امام صاحبان جو اگرچہ عالم نہ ہو لیکن اس کی تربیت لیتے ہیں کہ اتنا علم ہوتا ہے تو وہ پڑھاتے ہیں، یہ تو سب مطلب اس لیے وہ ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جس میں اگر کوئی کہتا ہے کہ مطلب عقل میں نہیں آتا تو اپنی عقل کا علاج کرے بندہ تو آ جائے گا انشاءاللہ عقل میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا مرشد کریم کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو رکوع سے دوبارہ اٹھ کر آئے گا یا سجدہ صاف کرے گا، برائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے.
سورت ملانا لوٹے گا وہ اور سورت ملائے گا، دوبارہ رکوع کر کے آخر میں سجدہ صاف کرے گا.
رکوع میں چلا گیا بغیر قراءت کے، سورہ فاتحہ پڑھ لی مثلاً وہ فرض کی 2 ابتدائی رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھ لی، یا سنتوں کی نفلوں کی کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ گیا، رکوع میں چلا گیا، قراءت نہیں یعنی وہ سورت نہیں ملائی، تو اب یہ کہ رکوع سے واپس آئے گا اللہ اکبر کہتا ہوا آئے اور سورت پڑھے پھر رکوع کرے، رکوع نہیں کرے گا پھر نماز نہیں ہوگی، دوبارہ رکوع کرنا ہے، رکوع کرے اور پوری نماز کرے، سجدے سہو بھی کرنا ہے اس میں، سجدے سہو کے بعد مطلب یہ پوری نماز اس کی درست ہو جائے گی. یہ بھی اگر غلطی سے چلا گیا تھا تو، اور جان بوجھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کے چلا گیا رکوع میں، یا مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے چلا گیا، تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، سجدے سہو کافی نہیں ہوگا.
میرا بٹوا گم ہو گیا ہے، اس میں رقم اور بینکوں کے کارڈ ہیں، برائے کرم دعا فرما دیں اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں.
اللہ کریم خیر سے ملوا دے آپ کو. اس میں یہ کہ کوئی چیز ہر چیز پر اگر ہم یاد آنے پر، یا جلیل جیم سے یا جلیل 10 بار پڑھ لیں اور دم کر دیں تو انشاءاللہ وہ چیز چوری نہیں. اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہو یا کوئی شخص غائب ہو گیا ہو تو لا الہ الا اللہ 1008 بار پڑھیے. اللہ پاک نے چاہا تو گمشدہ چیز یا گمشدہ آدمی مل جائے گا. یہ جب تک یہ کام نہ ہو روز ایک بار کرتے رہیں اللہ کریم آسانی کر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر سگریٹ پیا ہو تو کیا درود پاک پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیم؟ اگر آپ ہمارے کپڑے گندے ہیں یا پلیز ہیں کسی وجہ سے تو راستے میں جاتے یا آتے یا بیٹھے ہوئے درود پاک درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں؟
سگریٹ یا کسی چیز کی منہ میں بدبو ہو نا تو درود شریف یا اللہ کا ذکر کرنا بہتر نہیں ہے. اگر کپڑے ناپاک ہوں تو اس کا الگ مسئلہ کر سکتے ہیں. تو منہ کی بدبو اور چیز ہے کہ منہ سے بندہ پڑتا ہے.
اگر پانی میں چیل یا کبوتر منہ مار دے چونچ مار دے تو پانی کا کیا حکم ہوگا؟
کبوتر اور چڑیا اگر منہ پانی میں ڈال دیں تو پانی میں کوئی کراہت نہیں ہے. البتہ چیل اگر اس پانی میں منہ ڈالتی ہے ٹھہرے ہوئے پانی میں جیسے پیالے میں پانی ہے تو وہ پانی مکر و تنزیح ہو جائے گا, ناپسندیدہ ہو جائے گا اس کا پینا. لیکن یہ کہ اب بھی وہ پاک ہے. کبوتر کے چونچ میں اگر نجاست ہے یا چڑیا کی چونچ میں نجاست تب تو پانی میں وہ ڈالیں گے پیالے میں جیسے تو وہ تو پانی ناپاک ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے جب پتہ ہی نہیں ہے تو اس کو ناپاک تو نہیں کہیں گے. ویسے بھی کبوتر چڑیا یہ لوگ ناپاکیوں میں منہ ڈالتے نہیں ہیں, عام طور پہ نجاست ہی نہیں کھاتے, یہ ستھرے دانے کھاتے ہیں. چیل البتہ شکاری جانور ہے, پنجوں سے شکار کرتا ہے تو یہ اس کے منہ پر ہو سکتا ہے کہ کسی جانور کو اس نے کھایا اور اس میں اس کا بہتا خون اس کی چونچ میں لگا ہوا ہو تو وہ ناپاک ہوگا. تو ناپاک خون لگا ہوا اور اس نے پانی کے پیالے میں چونچ ڈالی چیل نے بھی تو پانی ناپاک ہو جائے گا. ورنہ یہ کہ اگر پاک صاف ہے یا پتہ ہی نہیں ہے تو ذرا پاک ہی بولیں گے تو اب وہ پانی میں چونچ ڈالے گی تو پانی مکروہ تنزیہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ سفر میں ہوں اسٹیشن پر ہمیں نماز پڑھنی ہو اور کوئی ہمارے پاس جائے نماز نہ ہو تو اسٹیشن کے فرش پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
پڑھ سکتے ہیں.
حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں؟
نبی ہیں.
مسجد میں بدبو کے ساتھ نہیں جانا چاہیے, اگر کوئی دوا بدبو دار لگائی ہو تو کیا کریں؟
مسجد میں نہیں جا سکتے.
پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضری کا کیا انداز ہونا چاہیے, خاموش رہیں یا سوال وغیرہ کر لینا چاہیے؟
آپ کو زیادہ تجربہ ہے ان مسائل کا, مسائل طریقت.
اللہ کے نیک بندوں اولیاء کرام کی بارگاہ میں آنکھ دل اور زبان تینوں کی حفاظت ضروری ہے. صلو علی الحبیب کہتے ہیں کہ اولیاء کرام پیر کامل کے بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوں خالی پیالہ لے کر جائے تاکہ بھراوا لے کر واپس لوٹ سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت ادریس علیہ السلام
پیر صاحب سے سوال کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ پوچھا ہے تو اتار یا اتار کو سوال کریں گے یا کیا؟ مدنی چینل چلے گا کیسے؟ مدنی مذاکرے کا کیا بنے گا
بھائی؟ یہاں حاضری کا اصل وہ تھا کہ جب حاضری ہونا تو اب ظاہر جب
حاضری بھی ہوتی ہے طلبا کرام ڈیروں ڈیر آتے ہیں
وہ تو
بل مشافہ پھر خصوصی
بابا بلایا ہی مدنی
مدنی مذاکرہ ہوتا ہے بل مشافہ
بلایا مدنی مذاکرے کے نام پر
طریقت کا کوئی ایسا مسئلہ کرو نا جس میں ترکیب بن جائے.
نہیں,
جب بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام عرض کر سکتے ہیں تو پھر اب وہ پیر کو بارگاہ رسالت سے تو بڑی اس کی بارگاہ نہیں ہے, تو پیر صاحب سے شرعی مسئلہ دریافت
کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے.
انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمائیں کہ کیا سب کے بارے میں یہی ہمارا عقیدہ نظریہ ہونا چاہیے کہ زندہ ہیں اور قبروں میں مزارات میں نماز ادا فرماتے ہیں؟
چار انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کو ظاہری طور پر وہ موت نے ابھی تک چھوا نہیں، حاضری نہیں دی. باقی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو ظاہری طور پر موت نے سلام عرض کر لیا، حاضری دے لیے، تاہم وہ سب کے سب اپنی قبروں میں حیات ہیں، زندہ ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. تو ہر نبی حیات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ
عالم سے چھپ جانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ زندہ ہیں. میرے یعنی اے میرے آقا، میری چشم عالم، میری دنیاوی آنکھ سے چھپ جانے والے. یا رسول اللہ آپ میری ظاہری آنکھ سے، دنیاوی آنکھ سے بے شک مجھے نظر نہیں آتے، لیکن میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ خدا کی قسم آپ زندہ ہیں، خدا کی قسم آپ زندہ ہیں.
تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے عالم سے چھپ جانے فقط آنی ہے. پھر اس یاد کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے.
وضاحت درکار ہے بابا،
انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. انبیاء کرام کو بھی موت تو درپیش ہوگی، حاضری دے گی ان کی بارگاہوں میں موت، مگر آنی یعنی آن والے بہت تھوڑا سا وقت، آن کے لیے، آن واحد کے لیے، یعنی آئی اور نکل گئی، آئی اور چلی گئی، تو موت آئی اور ختم ہو گئی، اور یہ پھر مثل سابق زندگانی ہے. دیکھیں پھر یعنی کہ پہلے جس طرح جسمانی طور پر حیات تھے، اسی طرح اب بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، زندہ ہیں.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی.
حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا کیا واقعہ ہے؟
حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ. ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ اللہ کا خوف بڑھے. چنانچہ یہ بھی کیا گیا. جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو, میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے. پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ, وہ آپ کو جنت ملے گئے. آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے. تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے. آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, تو موت کا مزہ میں چکھ ہی چکا ہوں. اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے تو میں گزر چکا, اب میں جنت میں پہنچ گیا. اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ, کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے. اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالی نے ملک الموت کو وہی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے, میری اجازت سے کیا, اور وہ میرے ہی اذن یعنی اجازت سے جنت میں داخل ہوئے, لہذا تم انہیں چھوڑ دو, وہ جنت ہی میں رہیں گے. چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں اور زندہ ہیں. میرے بڑے بھائی کا 15 محرم کو حادثہ ہوا تھا ٹرین میں, تو ان کا انتقال 15 محرم کو ہوا تھا. تو میری مدنی التجا ہے کہ کم از کم ایک درود شریف پڑھ کر میرے بڑے بھائی کو عبد الغنی کو عیسیٰ علیہ ثواب کر دیجیے گا, کم از کم ایک درود شریف پڑھ کر. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بعض کا ویسے ہوتا ہے کچھ لوگ کرسی پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو پھر ہم نے بھی جب آنا ہوتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں مسجد میں کہ جو ہے نا ابھی ہم بھی اگر نیچے بیٹھیں گے تو وہ لوگ اوپر بیٹھے ہو گئے, تو اس لیے بھی بے ادبی نہ ہوتے, اس لیے ہم بھی پھر کرسی کے اوپر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں. چلو ایک برابر تو ہے نا, ایسے وہ اوپر بیٹھے اور ہم نیچے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھے تو ایسے ہمیں اچھا نہیں لگتا بھی اس کے جو ہے نا وہ اوپر بیٹھا ہوگا ہم نیچے بیٹھے, اس لیے کرسی پر بیٹھ کر قرآن پڑھ لیتے ہیں ان کو دیکھ کر. اگر ایسے بنے ہوئے کوئی اچھا تو نہیں ہے.
کرسی پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے, یعنی کہ دور اگر بیٹھ جائیں گے نا, اگر مسجد بڑی ہے اور آپ دور بیٹھ گئے تو بھی بے ادبی اس کو نہیں کہیں گے, لیکن عوام جو ہے نا عوام اعتراض کرے گی. دور بھی بیٹھا ہوگا نا, مسجد کے ہال چھوٹے ہوتے ہیں. جیسے فیضان مدینہ نا بہت بڑی مسجد ہے, یہاں اگر کوئی کرسی پر بیٹھا ہو نا پہلی صف میں, کوئی ادھر کونے میں زمین پہ بیٹھا ہو تو اتنا کوئی بولے گا نہیں اس کو, چھوٹی مسجدوں میں بولیں گے.
میرا سوال ہے کہ جو شادی وغیرہ کے فنکشن ہوتے ہیں اس میں دلہے کو جو ہلدی لگانے کی رسم ہوتی ہے کیا یہ لگا سکتے ہیں؟ ارشاد فرمائیے.
ہلدی کہاں لگاتے ہیں؟ چہرے پہ لگاتے ہیں, بدن پہ لگاتے ہیں, پتہ نہیں ہے. مطلب کہ اگر چہرے پر لگاتے ہیں تب تو چہرہ بگڑے گا, اور چہرہ بگاڑنا اس کو مسلح کہتے ہیں, اور مسلح کرنا یہ حرام ہے.
اب اگر یہ ہلدی, مجھے نہیں پتا کبھی ایسا کہ کسی شادی میں میں دیکھا نہیں ہے, لیکن میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ اگر یہ ہلدی چہرے پر اس لیے لگاتے ہیں کہ کوئی چہرے کی رنگت سے اگر اس کو فرق پڑ, جیسے عموماً چہرے پر وہ فیشل کراتے ہیں سنا یہ ہے, اور اس پر کیا ہوتا ہے کہ وہ پورے چہرے پر جرم بن جاتی ہے وائٹ کلر کی, پھر یہ اس کو ادھیرتے ہیں تو ان کے نزدیک چہرہ جو ہے نا وہ تھوڑا صاف ہو گیا ہوتا ہے یا چمک دمک آ گئی ہوتی ہے, واللہ عالم. تو اگر کوئی ایسا مقصد ہے چہرے پر ہلدی لگانے کا کہ جس سے چہرے میں کوئی رنگت میں فرق آ جاتا ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہو اور پھر وہ دھو لیتے ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں اگر ایسا ہے تو؟
انما الاعمال بالنیات, اگر چہرہ بگاڑنے کے لیے لگایا جیسے تو حرام ہے, اور اگر واقعی یہ لگانے کے بعد اس کو دھوئیں گے تو چمک آ جائے گی اس نیت سے لگائیں گے تو جائز ہے، مگر یہ ساری پبلک میں ایسا کرنا ضروری ہے کیا؟ تو باقاعدہ رسم
اس میں یہ ہوتا ہوگا جو گمان ہے،
بچتے ہوں گے
اس میں
عورتیں
اور بہنیں اور بہنوں کی سہیلیاں، اور پھر وہ سب بے پردگی والا ماحول ہو سکتا ہے کہ اس میں مطلب بہت زیادہ چانسیز ہیں اس کے، اور ایک رسم کے طور پر جب منایا جائے گا تو پھر اس میں نہ ہونے والے کام بھی ظاہر ہوں گے.
یہ رسم کے طور پہ ہوتا ہے، یاد پڑتا ہے کہ شاید اس طرح ہے کہ دولہا کے سر پہ کوئی کپڑا وغیرہ رکھتے ہیں اور عورتیں آتی جاتی ہیں اور شاید اس کے سر پہ مہندی یا یہ ہلدی وغیرہ ملتی جاتی ہیں، غالباً اس طرح کی کوئی رسم ہوتی ہے. تو اگر یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو ابھی بیان کیے گئے، میوزک وغیرہ یا بے پردگی وغیرہ، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ناجائز ہی، اس کی اجازت نہیں ہوگی. باقی وہ چہرے کے اوپر ہلدی ملنا اور اس کے لیے خوبصورتی کے لیے ملنا، تو واقعی اسی صورت ہو تو وہ تو ذات کو لگائے گا یا کسی اور وقت میں لگائے گا، باقاعدہ اس کے لیے کوئی مہندی کی رسم نہیں کی جائے گی.
جیسے ابٹن دولہے کو ملتے تھے،
دلہن کو
ملفوظات میں تذکرہ ہے،
دلہن کو
ابٹن
لگاتے ہیں
جی،
مایوں کی رسم غالباً اس کو بولتے ہیں.
مگر ان تمام تر رسومات کا جو ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ اس میں جو شادی بیاہ کے موقع پر جو ایک تقریب کی صورت اختیار کی جاتی ہے، پھر عورتیں مردوں کا جو اس میں آپس کا جو معاملہ ہوتا ہے، پھر ناچنا گانا اور ڈھول اور پھر وہ بہت کچھ اس میں پھر مسائل ہیں. تو دیکھیں شریعت کے احکام کو سامنے رکھ کر اگر چلیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ فوائد حاصل ہوں گے اللہ نے چاہ تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی اشعار کی تکرار انشاءاللہ عز و جل. آج تو حاجی شاہد بھی ساتھ ہیں اور انشاءاللہ نعت خوانوں کو امید ہے کہ ان کا بھی کچھ آسرا سہارا مل جائے گا. تو مدنی اشعار کی تکرار کا جو پہلا مرحلہ ہے اس میں یہ ہے کہ آخری حرف جہاں ختم ہوگا اس سے آپ نے شعر بنانا ہے. تو سب صحابہ سے میں سیدھے آج سے شروع کروں؟ حاجی شاید آپ کا نمبر آ جائے گا. ہاں حاجی امین، آپ بھی یوں ہیں، آپ آئی جاؤ، ضرورت نہ ہو چلو. سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیرا پار ہے. جی
یوں مجھے کو موت
یا سے آئے گا ٹھیک ہے.
یوں مجھے کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نظر
چلیں شاید با فا سے شروع کر دیں.
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہیں
گے. یہ اشفاق بھائی
یہی بولے سترا والے چمنے جہاں کے تھالے
چلیں ایک اور شعر میں دے رہا ہوں اس کے آخری حرف سے پھر امین بھائی آپ نے ایک شعر اٹھانا ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول.
لم یاتی نذیروں کافی
شعر دے دیتا ہوں میں عرض کرتا ہوں نا ٹھیک ہے. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت تا.
تمہارے تو وہ احسان اور یہ نا فرمانی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے.
یہ اشفاق بھائی آپ کو بھی ایک شعر ہم ہی عرض کر دیتے ہیں ٹھیک ہے. یہ راضی خدا سے ہیں خدا ان سے ہے راضی کیا کہیے صحابہ کی کرامت کا عالم.
مدینے
نون سے پڑھیں
نہ ہو جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی
مدینہ
رہے بن کے سر
ایسا سامان ہے کہ جس کو چھوڑ کر آیا ہوں کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے دل و جان چھوڑ آیا ہوں میں اپنے دل اور اپنی جان سب مدینے میں چھوڑ آیا ہوں اور یہ کہہ کر چھوڑ آیا ہوں کہ میری دل و جان یہی رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے تو اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے جان و دل ہوش و خیرت جان دل ہوش عقل خیرت عقل کو کہتے ہیں جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جان بھی مدینے کی طرف تو دل بھی مدینے کی طرف تو ہوش بھی مدینے کی طرف تو سوچ عقل بھی مدینے کی طرف تو جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا یہ میرا سامان تو مدینے کی طرف چلا گیا میں یہی ہوں تو جان و دل ہوش و خیرت
جان و دل ہو
شیر کا پہلا مصرع میں پڑھوں گا دوسرا مصرع شاہد بھائی آپ پڑھ دیجئے گا ٹھیک ہے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو
جب یاد آ گئے سب غم بھولا
بھائی صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم
صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم صحابہ کا گدا ہوں اور
ماشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت پیارا شعر ہے اور اس میں صحابہ کرام علیہ مردوان کی اور اہل بیت کی محبت اور غلامی کا ایک بہت ہی خوبصورت بیان ہے. تو الحمدللہ آئیے مل کر یہ شعر پڑھتے ہیں نا. اللہ کی رحمت سے. جی اشفاق بھائی. عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن
کعبے کی عظمتوں کا میں منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کبھی کعبہ میٹھے نبی کا
اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل
تو علی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل تو علی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل مدنی انعامات پر کرتا ہے جو
جی امین کہہ لے گی سب کچھ ان سے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی
چپ ہو رہا ہے کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے.
ایسا کیا پیچھے کہہ دیا تھا اعلی حضرت نے کیا کہہ دیا تھا
تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے.
سب سے پہلے کیا کہا تھا
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے.
چلے ماشاءاللہ دوسرا مرحلہ بھی پورا ہوا تیسرے کی طرف بڑھتے ہیں. حاجی شاید آپ کی طرف آ رہا ہوں. پہلا مصرع میں پڑھوں گا دوسرا مصرع پہلا دوسرا مصرع میں پڑھوں گا پہلا مصرع آپ پڑھیں گے. نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی.
اہل سنت کا ہی بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت
اشفاق بھائی. کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم.
وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھے تو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام
خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. شیر پور کمل کریں.
محمد کی غلامی دین حق کی شرط
محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں
کی محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں یہ جہاں یہ جہاں چیز ہی کیا لوح قلم تیرے ہیں
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں حج امین پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا
پانی ہے تیرا پانی
ایسے تو نہ کر رہے ہو
پیتے ہیں تیرے در کا
آپ شعر مکمل کیجیے گھپ
گھپتی
یہاں وہ شعر نہیں ہے آپ آگے کا حرف لے سکتے ہیں گھپ اندھیری جی آپ سنا دیں
گھپ اندھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب میری قبر جگمگانا مدنی مدینے والے
شاہد بھائی منگتا تو ہے چلو دو تو ہے میں نے زائد کر دیا.
منگتا ہے تو منگتا تو پھر منگتا ہے تو ہے شاہوں میں دکھا دے.
نہیں شعر کو درست کریں.
منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھلا دے جس کو میری سرکار سے دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا.
چلیں اب طرز میں پڑھتے ہیں.
منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو
پہلے مصرے کا کوئی بیچ کا حصہ پر کہوں گا آپ کو, آپ شعر پورا کیجئے گا. سروت ایسا شعر جو سروت کے ساتھ ہے بیچ میں سروت ہے. پڑھ دے.
نہ دولت دے نہ سروت دے مجھے بس
کریں
بیچ میں.
جی بیچ میں دو ایک صفر. جی آپ کچھ پڑھ دیں.
ایک
ٹھوکریں آپ نے تو ٹھوکر کر دیا. بیچ میں ٹھوکریں ہے کوئی جو شیر. اچھا شروع میں آتا ہے. کوئی اور پورا کر دے ورنہ مجھے پورا کرنا پڑے گا. میرے سامنے لکھا ہوا ہے میں آگے آئے گا کیوں. پڑھ دیں.
پھر میں کیوں
شعر آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
خدا ہے تیرا یہ ہو دل بجوری. خدا ہے تیرا یہ ہو دل بجوری. مدینے کی گلیاں
سیوا دیا آپ پورا شعر پڑھیں.
حبیب خدا
طرح آتا ہے پہلے مصرے میں
میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا.
جی آپ پڑھ دیں.
میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے گر
آئیے کچھ آپ کو دکھاتے ہیں.
جب بھی صوفی آیا ہوں نا کوئی نہ کوئی روحانی میسج ضرور ملا ہے. ماشاء اللہ یہ بھائی کو ہم نہیں جانتے ہیں. ان کے نام بہت سے واسط نہیں یاسین بھائی نے کل رات خواب دیکھا ہے اور انہوں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آج صبح کچھ گرین امامے والے لوگ یہاں آئیں گے اور یہ ہم سے ملنے خواب میں دیکھ کر ملنے
اللہ
انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ آئے. یو سی ان دا ڈریم لطفی کم ہیئر آسک ہم دیٹ واٹ ہی سو ان دیٹ ڈریم.
چوک سڑک سڑک بینور
گرین اینڈ ڈفرنٹ کلر از کمنگ
روزے پر جمعے کی صبح سبز امامے اور مختلف امامے کے رنگ کے لوگ آ رہے ہیں تو میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں ناشر سے ملنے کے لیے. واللہ عالم اس میں کیا میسج ہے لیکن لگتا ہی ہے ہمیں ایک اور مبلغ دعوت اسلامی سیدنا ابو یوب انصاری نے دے دی ہے. ماشاء اللہ آپ کو دیکھیں ان سے کانٹیکٹ کریں گے ماشاء اللہ. کبھی موقع ملا میں آپ کو بتاؤں گا جب ہمیں ترکی میں کیا کیا ایسے واقعات ہوئے ہیں. ماشاء اللہ صبح ہی سیدنا ابو یوب انصاری نے ہمیں ایک موقع دیا سونا ان شاء اللہ راضی ہوتے ہیں. آج صبح سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے روضے پر جس نوجوان سے ملاقات ہوئی جنہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کچھ سبز امامے والے کچھ مزید رنگوں کے امامے والے آئیں گے ہم سے ملے ہمارے ساتھ انہوں نے ناشتہ بھی کیا اور آج یہ شام دعوت اسلامی کے مرکز استنبول میں اجتماع میں آئے ہیں اور اب یہ چاہتے ہیں کہ امیر اہل سنت کے مرید بھی بن جائیں. میں نے صبح ایک بات کہی تھی کہ لگتا ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے دعوت اسلامی کے لیے ایک مبلغ دیا ہے. ان شاء اللہ ابھی امیر اہل سنت کے مرید ہوں گے اور ہمارے لطفی بھائی کین ٹرانسلیٹ ان شاء اللہ.
پھرتا تھا مارا مارا پھرتا تھا مارا مارا نہ تھا کوئی سہارا
نہ تھا کوئی سہارا
پھرتا تھا مارا مارا نہ تھا کوئی سہارا آ پہنچا میں بھی سن کر عطار رہنما
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی.
سوال چلائیے.
محمد
اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی مالک ہے؟ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مالک ہے؟
حقیقت میں اللہ تعالی ہی مالک ہے، اس کو شک نہیں ہے. اللہ تعالی جس کو جتنا جس چیز کا مالک بنا دے. مکان مالک سنا آپ نے، مکان مالک ہوتا ہے، دکان کا مالک ہوتا ہے. تو یوں مطلب مجازی طور پر دوسرے کو مالک کہہ سکتے ہیں. بہت مشہور ولی اللہ ہوئے حضرت مالک بن دینار، ہاں مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت مشہور ولی اللہ ہوئے. اور چار مشہور امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک. تو ان کا نام بھی مالک تھا، اور مالک کی لاکھوں آج بھی دنیا میں پائے جاتے ہوں گے. تو یوں مطلب یعنی کہ مالک بولنے میں حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال ہے، اگر امام صاحب ظہر میں سورہ فاتحہ پڑھیں اور رکوع میں چلا جائیں، دوبارہ لوٹ کے آئیں گے تو پبلک کو پریشانی ہوگی، اس کا طریقہ؟
ہاں تو سورہ فاتحہ پڑھ کے اگر رکوع میں چلے گئے امام صاحب تو ان کو یاد آ گیا تو لوٹنا تو پڑے گا ان کو، اللہ اکبر کہہ کر ہی لوٹیں گے. ہاں یہ تھوڑا پرابلم تو ہوگا لیکن لوٹنا تو پڑے گا. لوٹے اور دوبارہ جب قراءت کریں گے نا امام صاحب تو عوام آواز سن کر، آیا زہر میں؟ ہاں زہر میں تو آواز سے قراءت تو نہیں کریں گے، لیکن ہمارا لوگوں کو پھر پتہ تو چلی جائے گا. اس طرح یہ کہ وہ امام صاحب لوٹیں، سورت ملائیں، سورہ فاتحہ پڑھ لی تھی اور رکوع کر لیا تھا، سورت ملائیں لوٹ کر دوبارہ رکوع کریں اور نماز پوری کر کے پھر سجدہ سہو بھی کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جو طالب علم حفظ کر رہا ہو اور آیت سجدہ بار بار آ رہی ہو تو کیا وہ آیت سجدہ جتنی مرتبہ پڑھے گا اتنی مرتبہ سجدہ کرنا لازم آئے گا؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجئے.
اگر تو ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے وہ پڑھ رہا ہے، اس کی جگہ تبدیل نہیں ہوئی، جس کو مجلس تبدیل ہونا بولتے ہیں، تو ایک جو آیت سجدہ تلاوت کی ہے وہ بار بار بھلے پڑھتا رہا، ایک ہی دفعہ ہوگا، لیکن ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلا گیا، مصروف ہو گیا، کافی دیر گزر گئی، مجلس تبدیل ہو گئی، تو اس صورت میں جتنی مرتبہ پڑے گا اتنی ہی مرتبہ اس کو سجدہ تلاوت ادا کرنا پڑے گا.
یہ سوال معلوم کرنا ہے کہ مسبوق نماز فجر ادا کر رہا تھا، ایک رکعت نکل گئی تھی، دوسری رکعت میں امام صاحب نے طویل قرات کی اور ایسی آیات پڑھی کہ غیر حافظ ہونے کی وجہ سے معلوم نہیں کہ کون سی آیت تلاوت کی، تو جب وہ اپنی ایک رکعت پڑھے گا تو کون سی یعنی کہ آیات کی تلاوت کرے؟ کیونکہ نارمل نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں دوسری رکعت کے مقابلے میں پہلے کی آیات تلاوت کرنے کا جو مسائل ہیں تو اس کے مطابق پڑھے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ دوسری رکعت میں امام نے طویل قرات کی ہے تو وہ بھی اس اتنی یا اس سے زیادہ کرے گا یا کم بھی پڑھ لے گا تو اس کی نماز بلا قرات یا کسی مسئلے کے بغیر ادا ہو جائے گی. اور دیگر جو جہری نمازیں ان میں بھی کیا یہی حکم ہے؟
یہ اپنے اس میں قرات میں ترتیب تو ہے نہیں، امام مقتدی جو
مقتدی جب پڑھے گا تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایسا کوئی تکلف بھی نہیں ہے اس کے اندر، تو بھلے وہ مختصر بھی پڑھ رہا ہے تو پڑھ لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں آگے پیچھے کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ امام سے پہلے والی یا بعد والی، چاہے وہ فجر کی نماز ہو چاہے کوئی اور نماز ہو.
البتہ اس کے دو رکعتیں رہ گئی تھیں تو اب جو ہے نا یہ پہلی رکعت میں جو پڑھے گا اس کے بعد جو وہ بعد والا ہی پڑھے گا.
جی
میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو اور اذان شروع ہو جائے تو کیا قرآن پاک کی تلاوت روک دینی چاہیے؟
جی ہاں، اذان تلاوت روک کے اذان کا جواب دینا چاہیے، لیکن آیت پوری کر لینی چاہیے یا اتنا حصہ آیت کا پڑھ لیا جائے کہ جس سے معنی پورے ہو جاتے ہوں، یعنی معنی فاسد نہ ہوتے ہوں، غلط معنی نہ بن جاتے ہوں. یہ ہمارے اس کا بڑا مطلب ہے کہ فقدان اس بات کا کہ جیسے کہ کئی موقع پر ایسا ہے کہ میں نے اپنے طور پر نوٹ کیا جیسے نعت شریف پڑھی جا رہی ہے تو میں نے بولنا چاہا فوراً ادھورے شعر پر شعر مصرع بھی ادھورا معنی ادھر ادھر ہو گئے مائک دبا دیتے ہیں یہ ہمارے یہاں مطلب یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے مطلب کہ مدنی چینل بند کرنا ہے تو اب یہ کیا بول رہا ہے یہ نہیں ہوتا بند کر دیا فوراً تو بعض اوقات دیکھا آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں انتظار کر لیں کہ یہ آیت مبارکہ پر انہیں وقف کر لیں اسٹاپ کر لیں یا نعت شریف پڑھ رہے ہیں تو وہ شعر پورا کر لے یا اگر اتنی سمجھ آتی ہے کہ ایک مصرعہ پورا کرے گا تو اب معنی صحیح ہو گئے تبدیل نہیں ہوں گے ایک مصرعہ پورا کرنے دیں اور اس کے بعد جیسے مدنی چینل آف کرنا ہے تو اس کو آف کریں یہ ہر جگہ پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے میں تو کئی بار مطلب جب مدنی مذاکرے وغیرہ میں شریک ہوتا ہوں خصوصی میں یا بہت پرانی عادت بیانات میں بھی تو میں جب میرے سے پہلے اگر تلاوت شروع ہوئی میں چھپ کر پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا کہ تلاوت میں سن لوں پوری ہو جائے اس کے بعد ورنہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے نعرے لگا دیں گے اور وہ تلاوت اپنی جگہ پر ہو رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے دوران تلاوت نعرے وغیرہ نہیں لگائے جاتے چپ چاپ سننا ہوتا ہے اور اسی طرح کوئی مسئلہ ادھورا ہے حکایت ادھوری ہے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی اندر آ جاتا ہوں ورنہ جب توجہ ہوتی ہے تو حتی الامکان میں چھپ کے پیچھے کھڑا رہ جاتا ہوں نیچے بھی جب جاتا ہوں خصوصی میں کئی بار مطلب میں کھڑا رہتا ہوں کہ مسئلہ پورا ہو جائے یا حکایت پوری ہو جائے تو پھر میں اندر داخل ہوں کیونکہ وہ لوگ بالکل وہ بعض اوقات تہو بالا ہو جاتے ہیں اور نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں اب اور کام تو کر نہیں سکتے دعوت اسلامی کا اور نعرے تو لگائیں یہ بھی ایک کام ہے یہ ایک چوٹ ہے کہ صرف نعرے نہیں لگانے کام کرنا ہے دین کام کو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پچھلا رسالہ جو تھا گزشتہ ہفتے کا کربلا کا خونی منظر اس کی کارکردگی سن لیجئے پاکستان میں اسلامی بھائی 6,23,070 اسلامی بہنیں 4,06,623 بین الاقوامی اسلامی بھائی 30,000 بہن اسلامی بہنیں 43,603 ٹوٹل تقریباً الحمدللہ ثم الحمدللہ 11,03,243 الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا 11,00,000 کا عدد پورا ہوا کارکردگی جو ملی اس حساب سے تو اب یہ رسالہ ماشاءاللہ چلو پورا کر دیا آپ نے لیکن ابھی میں مزید کیونکہ اس کے صفحے کم تھے اب جو اس بار ہے نا اس کے صفحے 40 ہے تو اس لیے میں 11,00,000 کا ہی آپ کو ہدف دیتا ہوں کہ اس کو بھی 11,00,000 کر دیں پورا ابھی آپ کی کسوٹی ہے اس میں نا تھوڑا آپ کو یوں وسوسے آئیں گے کہ یہ تو میں نے پڑھ دی ہے کرامتیں تو سن لی ہیں امام حسین کی کرامات تو اب یہ کیا پڑھنا تھا نہیں اس کو پڑھنا ہے تو محرم کا مہینہ ہے تو ویسے بھی یہ محرم میں تھوڑا بہت تو اس کا جذبہ بڑھتا ہے اگرچہ وہ شروع کے دنوں میں اور ان دنوں میں فرق ہوتا ہے لیکن دوبارہ لے کے آپ پڑھ لیجئے امام حسین کی کرامات پیج اس کے 40 ہیں 40
دعائے اتار
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں یا اللہ جو کوئی رسالہ امام حسین کی کرامات کے 40 پیج پڑھ یا سن لے اس کو فیضان شہداء کربلا سے مالا مال فرما آمین نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو یہ امام حسین کی کرامات الحمدللہ اردو کے علاوہ 9 زبانوں میں یہ رسالہ منتقل ہو چکا ہے پاکستان میں اس کا ہدیہ 15 روپے اس کو ضرور حاصل کریں اور پڑھیں اس کو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، پیسے وصول ہو جائیں گے انشاءاللہ، فکر نہیں کریں، سستا ہے 15 روپے میں، اور انشاءاللہ پڑھیں گے تو مزے کو مزہ آ جائے گا. امام علی مقام کی محبت مزید موجیں مارے گی آپ کے دل میں.
ایک کال چلا رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کہ مجھے آج ہی پتہ چلا کہ آپ کے اور ہمارے بڑے بھائی عبد الغنی بھائی مرحوم کی آج برسی ہے. بڑے شفیق اور مہربان بھائی تھے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے وسیلے سے مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. عبد الغنی بھائی مرحوم کا نام سن کر ساری پرانی یادیں تازہ ہو گئیں، ان کا چہرہ بھی سامنے آ گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے. ہم بھی ان کے ہی لیے اسال ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے. انشاءاللہ کسی مناسب وقت پہ میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر مجھے بھی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صدیق اسماعیل ناتھ خان.
ماشاءاللہ حاجی صدیق اسماعیل، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا. میرے مرحوم بھائی کو آپ نے یاد رکھا، اللہ آپ کو بھی، آپ کے خاندان کو، مجھے، میرے بڑے بھائی عبد الغنی کو، سارے خاندان کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے، پیارے آقا کی پیاری امت کی مغفرت فرمائے. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
اور مدی سے عائشہ سے احرام باندھے تو عمرہ ہو جائے گا؟
اگر مکہ شریف میں ہیں آپ اور اب مسجد عائشہ جا رہے ہیں عمرہ کے لیے، احرام باندھنے کے لیے، بالکل انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
سجدہ تلاوت کا سوال ہوا، اس میں اگر جو بچے ہوتے ہیں نابالغ، تو ان پہ تو نہیں ہے نا سجدہ تلاوت واجب؟
نابالغوں پر نہیں ہے، لیکن عادت ڈلوانی چاہیے، سجدہ کر لیں.
میں اپنے سوال کرنا چاہتا ہوں، میرا نماز میں دل نہیں لگتا تو میں کیا کروں؟
میرا نماز میں دل نہیں لگتا تو میں کیا کروں؟
بچوں کا کھانے میں بھی دل نہیں لگتا، کہ چپس کھانے میں دل لگتا ہے، چاکلیٹ کھانے میں دل لگتا ہے، ٹافیاں کھاتے ہیں، بھوک مر جاتی ہے، تو پھر بھی امی زبردستی کھلاتی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے نا. تو نماز میں دل لگے نہ لگے، نماز پڑھنی ہے، پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ دل بھی لگ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا پینسل کے چھلکے بھی نہیں بھیجنے چاہیے، دیکھ سکتے، اور ان کا کیا کرنا چاہیے؟
پینسل کے چھلکے نہیں پھینکنے چاہیے اور ان کا کیا کرنا چاہیے؟
ماشاء اللہ، ہاں یہ علم لکھنے کا آلہ ہے پینسل، تو واقعی ان کے چھلکوں کا بھی ادب تو کرنا چاہیے. اچھی بات ہے، ادب کی جگہ اس کو رکھ دیں، کسی اونچی جگہ رکھ دیں، ایسے ڈسٹ بین میں کچروں کے ڈبے میں نہ ڈالیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. میرا نام عمیر ہے اور میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صلوات و تسبیح کس وقت پڑھی جانی چاہیے؟
ظہر سے پہلے بہتر ہے، ورنہ کسی بھی غیر مکروہ وقت میں پڑھی جا سکتی ہے صلوات و تسبیح. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرا نام ہے ماسٹر نشاط احمد وحال. اچھا میں سوال کرنا، جو نماز میں غلطیاں کرتے ہیں لوگ نماز میں، ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟
بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر ایک بھی غلطی کی تو نماز نہیں ہوگی، بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہے کہ نماز ہو تو جاتی ہے مگر مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے. بعض ایسی ہوتی ہے غلطیاں ہو جائیں تو سجدے سہو کرنا ہوتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، سجدے سہو کریں گے نماز درست ہو جاتی ہے، تو طرح طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، تو نماز کو غلطیوں سے بچانے کے لیے نماز کے احکام، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی ہے، اس کو پڑھیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یہ فجر کا نماز کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد سنت پن جو ہوتا ہے ایک جائز ہے؟
ہاں، جماعت کھڑی ہو گئی اور سنتیں پڑھ کر فرضوں میں شامل ہونے کا اس کو مطلب اطمینان ہے تو بے شک پڑھے، لیکن صف میں کھڑے ہو کر نہ پڑھے، اتنی دور پڑھے کہ وہاں تک صفیں بنتے بنتے لوگ وہ سنتوں پڑھنے کی جگہ پر نہ پہنچ جائے، دور کونے کھانچے میں ادھر ادھر ستون کے پیچھے ایسی جگہ پر کہ جہاں صفیں نہ بنتی ہوں وہاں سنتیں پڑھے۔
دور پڑھنے کا حکم ہے کہ بس دور پڑھے امام کی جگہ سے، یعنی دوسرا پورشن ہے تو وہاں پڑھ لے، ستون وغیرہ کا پیچھے ادا کر لے۔
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جو پیاز کٹتے ہیں اس کی وجہ سے جو آنکھوں میں درد ہوتا ہے اور پانی نکلتا ہے، تو کیا اس سے وضو بھی ٹوٹتا ہے اور جس کپڑے پہ گرتے ہیں کیا وہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے؟
پیاز کاٹنے سے یا دھوئیں سے یا آنسو گیس پولیس ڈالتی ہے شیلنگ کرتی ہے، اس طرح کی چیزوں سے جو آنسو نکلتے ہیں تو یہ پاک ہوتے ہیں، کپڑے بھی پاک رہتے ہیں، وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
فیس بک پیج پر سوال ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوا تو سیل فون کے ذریعے کان میں اذان دینا کیسا؟
سیل
موبائل کے ذریعے؟
اچھا، موبائل فون براہ راست اذان دیجئے، طریقہ تو اب تک یہی رہا ہے، اب کہیں نمازیں بھی فون پر پڑھنا شروع کر دو یار، مسجد میں آتے رہنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
سلمان ظاہر
تھوڑا اس پر جو آنا، وہ مثال کے طور پر اب بچے کے کان میں اذان کسی بزرگ سے دلوانی ہے، اپنے پیر صاحب سے اذان دلانی ہے، اب بچہ کسی اور ملک میں پیر صاحب کہیں اور ہیں، اب پیر صاحب کو فون کرے گا حضرت وہ میں بچے کے کان پر اسپیکر رکھتا ہوں آپ اذان دے دیں، تو کیا یہ اذان دینے سے سنت ادا ہوگی؟
پہلے اذان دے لے خود یا کسی سے دلوا دے اوریجنل کان میں،
ٹھیک،
پھر بولے پیر صاحب سے برکتیں لوٹتے رہے،
ٹھیک ہے۔
فرما رہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، تین مرتبہ جس نے پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم۔
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم
سبحانک اللہم
وبحمدک لا الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرک واتوب الیک
واتوب الیک
سبحانک اللہم
سبحانك اللهم
وبحمدك لا الہ الا انت
لا الہ
استغفرک
واتوب الیک
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدک لا الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرک واتوب الیک
واتوب الیک
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کہ میرے پاس موجود نیکیوں پر نیز مجھے جو اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں ان پر اپنے کرم کے شایان نشان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عنایت فرما. جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مومنین کل مسلمات و مسلمین خصوصاً والدین مصطفیٰ شہیدان و اسیران کربلا جمیل اہل بیت اطہار امام اعظم غوث العظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد الافاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم رضا حاجی مشتاق تمام مبلغات مبلغین مرحومین خصوصاً سرکار مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا یوم عرس 14 محرم الحرام کو یعنی آج جن کا گزرا عرس شریف ان کو بھی خصوصیت کے ساتھ ثواب عطا فرما. میرے مرحوم بھائی عبد الغنی بن عبد الرحمن کو بھی عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے, متقی بنا دے, پرہیزگار بنا دے, سچا پکا عاشق رسول بنا دے. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت فرما. جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو فرما بردار کر دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. تنگ دستوں کی تنگ دستیاں, بے روزگاریاں, قرض داریاں دور فرما دے. جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق ان کو مل جائے. جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں, مظلوم قیدی رہا ہو جائے, گھر امن کے گہوارے بنے, لڑائی جھگڑے ختم ہو, آپس میں محبتوں کے رشتے استوار ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو اے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
درد دل کے Thank you.
السلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شہادرہ لاہور والے ماشاءاللہ ابھی تک جمع ہوئے
ماشاءاللہ.
فقید المثال
مرحبا.
انہوں نے اجتماع کیا ہے
ماشاءاللہ.
کتنی بھاگ دوڑ کی ہوگی, کتنی گاڑیاں دوڑی ہوں گی اور کتنی انفرادی کوششیں کی ہوں گی انہوں نے. اتنے سارے ابھی تک بٹھا کے بھی رکھے, یہ بھی کمال ہے. جمع کر لینا پھر بٹھا کے رکھنا, پھر ان کو مدنی قافلوں کا مسافر بنا دینا, یہ کمال در کمال در کمال. ارے وہ کتنے مدنی قافلے اس سے آتے ہیں, آؤٹ پٹ کیا آتی ہے, اس کی کوئی خوشخبریاں آئیں گی نا تو دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ.
ماہنامہ فیضان مدینہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کا ایک بڑا خوبصورت تحفہ ہے, اور سالانہ اس کی بکنگ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, اور جو سالانہ بکنگ کرواتے ہیں ان کو ان کے مطلوبہ مقام پر اس کو پہنچانے کی بھی ترکیب بنتی ہے. ہفتہ وار اس کی قرآن دازی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ جو سالانہ بکنگ کراتے ہیں تو ان کی قرآن دازی ہوتی ہے, جس خوش نصیب کا نام نکلتا ہے اس کو مختلف تبرکات جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں. آج جو قرآن دازی ہوئی اس میں نام نکلا ہے جن کا تعلق ہے کراچی سے, نام ہے محمد عرفان احمد. ان کا رجسٹریشن نمبر ہے 134672. آپ بھی سالانہ بکنگ کرائیں اور فریش جو ہے ماہنامہ فیضان مدینہ یہ اپنے گھر پر یا اپنا مطلوبہ جو بھی مقام ہو اس پر حاصل کریں. گزشتہ مہینوں کے اگر آپ ماہنامہ فیضان مدینہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ماہ محرم الحرام میں مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری پیشکش ہے کہ رنگین کلرڈ جو اس کا میگزین ہے ماہنامہ, یہ صرف 30 روپیز میں آپ حاصل کر سکتے ہیں, اور اسی طرح جو سادہ ہے بلیک اینڈ وائٹ ہے وہ اونلی 15 روپیز, 15 روپے میں اس کو حاصل کر سکتے ہیں. ماہ محرم الحرام کی اس خصوصی پیشکش سے ضرور فائدہ اٹھائیں, اور مکتبۃ المدینہ کے ماہنامہ عام کرنے کے لیے بھی اس کو چاہیں تو پرانے بھی حاصل کریں, اس میں بھی آپ کو بہت سارا مواد حاصل ہوگا. اللہ اس کی برکتیں نصیب فرمائیں.
ماہ محرم الحرام کی خصوصی پیشکش ہے
جی,
اس لیے بیچ رہے سستے.
جی جی
سچ بولا, سچ بولنا چاہیے نہیں, جو مطلب حقیقت ہے بچ جاتے ہیں تو سستے بیچنے پڑتے ہیں. محرم کے لکھے تھوڑی چھاپے ہوں گے مکتبۃ المدینہ نے کہ چلے محرم ہے ان کو سستے بانٹو.
تو یہ چونکہ اسٹاک میں موجود ہے,
کیا ہے تھوڑا اس کو سمجھا کرو.
جزاک اسٹاک میں موجود ہے تو اس کو تعاون بھی فرمائے,
تعاون کرے. یہ بات ہے, اپیل کے بھائی تعاون کرے, آپ کی اپنی دعوت اسلامی کو نقصان نہیں جانا چاہیے. اس کو خریدیں تاکہ جو بھی ہے مطلب یعنی کہ ذرا وہ 60 روپے والا ہے نا, یہ 30 میں دے رہے ہیں
35 روپے,
35 30 روپے
میں,
30 روپے میں
جی, 65 والا 30 روپے میں
جی, تو اتنا فرق ہے بچ گئے تو دینے سستے. ذرا ٹھنڈے تو کرنے سے رہے تو پھر تو بہت نقصان ہو جائے گا
جی.
لیجئے بڑھ بڑھ کے لیجئے, آپ کی دعوت اسلامی ہے, آپ کا مکتبۃ المدینہ ہے, اس کو نقصان سے بچاتے رہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام, شمع بدر میں گیلا
والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي. یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
مولا یا صلی سلم دائما نبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا یا صلی وسلم دائما نبدا على حبيبك خير
مجموعہ مدنی مذاکرہ